السلام کے حضور اظہار خراج عقیدت کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ ہی خدا متعالی انشاءاللہ اور آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب الرحمن الرحیم، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر حق اور باطل کی تشخیص کے لیے فضیلتوں کے معیار طے کیے، کس چیز کو فضیلت حاصل ہے، کس چیز کو اللہ تعالی نے پسند کیا ہے، کس چیز کو ہم رذیلت تعبیر کریں گے، پستی تعبیر کریں گے، جس کو خدا نے پسند نہیں کیا. ہم اور آپ خواہ نہ خواہ ان فضیلتوں کو اجمالاً پہچانتے ہیں. مثلاً ہم جانتے ہیں جو بھی اللہ کے دین میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے سچ بولے. سچ بولنا فضیلت ہے، جھوٹ بولنا پستی ہے. جو بھی اللہ کے دین میں بڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچائی سے زندگی گزارے، مکاری سے دور رہے، بےمانی سے دور رہے، بد اخلاقی سے دور رہے، جو سب کے سب جھوٹ کی قسمیں ہیں. ان سب سے دور رہنا ضروری ہے. یہ ایک فضیلت ہے، شجاعت فضیلت ہے، سخاوت فضیلت ہے. اس طرح کچھ چیزیں پستی ہیں، کنجوسی رذیلت ہے، انسان بزدل اور ڈرپوک ہو یہ فضیلت نہیں ہے. یہ سب خدا نمتال کا ایک نظام ہے. ان فضیلتوں کے اندر کچھ چیزیں جن کی قیمت کم ہے، کچھ کی قیمت بہت زیادہ ہے. فضیلتوں کے بھی درجات ہیں، لہذا ہمارے پاس کئی ایسی روایات موجود ہیں جس میں اہل بیت سے پوچھنے والے اور کبھی اہل بیت اطہار علیہ السلام لوگوں کا امتحان لینے کی غرض سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ انسان کے اندر کمال ہو یہ کیا ہے، کیا چیز ہو تو ہم کہیں یہ انسان کا کمال ہے. اس طرح سے سکھاتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ان کو زندگی کیسے گزارنی ہے. ہم اور آپ جیسا کہ ہم اس سلسلے گفتگو میں کوشش کر رہے ہیں یہ جاننے میں مجبور ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا تجویز کیا ہے, کہاں پہنچانا چاہتے ہیں. ہمیں اہداف دیکھنے پڑیں گے, ہمیں ان اہداف تک پہنچنے کے راستے دیکھنے پڑیں گے. اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ سلسلے تاریخ میں کس طرح سے لے کر آگے بڑھیں. اگر کوئی چیز اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک ایک دور میں فضیلت تھی, دوسرے دور میں نہیں تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر جز وقتی تھا. اس زمانے میں اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ تھی, بعد میں زمانہ تبدیل ہوا, کسی اور چیز کی اہمیت بڑھ گئی, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی اہمیت ہمیشہ ہے. میں اور آپ 1400 سال کے فاصلے پر ہیں, جغرافیائی اعتبار سے بالکل نیا ماحول ہے, یہ کچھ اور جگہ ہے جغرافیائی اعتبار سے. ہمیں اور آپ کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا ہمیں دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے کن چیزوں کو مطلق فضیلت قرار دیا ہے, وہ چیزیں ہمیشہ اچھی ہیں, پھر ان مطلق فضیلتوں میں کن فضائل کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے, ان فضائل میں بھی وہ فضیلت کون سی ہے, یہاں پہ اہم ترین حصہ ہے گفتگو کا, وہ فضیلت کون سی ہے جو شیعت کی شناخت بنے, آئیڈینٹیٹی بنے, ہماری علامت بنے. ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا. علامتیں بہت سارے کام کرتی ہیں, کیوں معاشرے میں تجارت کے لیے, تحقیق کے لیے جو ادارے بنتے ہیں ان سب کے مونوگرامز ہوتے ہیں, جو مونوگرام ہوتے ہیں علامتیں ہوتی ہیں, یہ میسج دیتی ہیں, اس ادارے کے اہم ترین میسج کو ترسیم کر دیتی ہیں, پکچر کی شکل میں لے آتی ہیں. تو اور اسی طریقے سے کچھ لوگو بنتے ہیں, کچھ نعرے بنتے ہیں. جو نعرے ہوتے ہیں یہ اس قوم کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں, نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس چیز کے معتقد ہیں. ہمیشہ آپ کو دیکھنا پڑے گا شیعت کے لیے آپ کیا چیز چاہتے ہیں کہ تعریف بنے, کیا چیز چاہتے ہیں کہ شناخت بنے. وہ شناخت سب سے اہم ہے, کیونکہ اس سے ہماری عکاسی ہوتی ہے, شیعہ کی عکاسی ہوتی ہے کہ یہ شیعہ اہل بیت کے ماننے والے جنہوں نے اس ذمہ داری کو اپنے اندر لیا تھا جس کے بارے میں کل عرض ہوا, ان کی شناخت کیا ہے. کل آپ کی خدمت میں اجمالاً عرض کیا کہ پہلے مرحلے میں اندر پیغام پہنچانا ہدف تھا, اس پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ رہبری معین کی گئی. نبی خدا نے پہلے دن سے امیر مومنین کی جانشینی کا اعلان کیا, دونوں کی زوات بلند مرتبہ پر درود بھیجے, محمد و آل محمد. بعض وقت انسان خدا کا شکر ادا کرتا ہے, الحمدللہ خدا نے ہمیں اور آپ کو ان ہستیوں کا احترام دے دیا جن کا آسمانوں میں احترام ہے, ان کا اہل آسمان بھی احترام کرتا ہے. یہ خدا متعال کی بہت بڑی توفیق ہے, آپ نے ان ہستیوں کا احترام سیکھ لیا, میں اور آپ ان در در تک پہنچ گئے جس تک خدا متعال نے چاہا تھا کہ پہنچیں. ابھی انسانوں کی گروہوں کو دیکھ رہے ہیں, جو کوئی کسی ظالم کے دروازے تک پہنچا ہوا ہے اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے, جو کسی فاسق تک پہنچے ہوئے اس کے در کے سامنے سر جھکا رہا ہے. بحمد اللہ رب العالمین, یہ کہ یہاں پر مثلا نبی کا تذکرہ ہو, امام کا تذکرہ ہو, ان کے نام پہ لوگ درود بھیجیں, یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے توفیق دی. رہنما اچھے ہوں زندگی آسان ہے, انسان کو کم سے کم یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے, لیکن سیکھنا پڑے گا. ہم یہاں پہ دیکھنا پڑے گا اہل بیت ہمیں کون سی شناخت دینا چاہتے تھے. اہل بیت فضائل کا سمندر ہے, ان میں سارے فضائل موجود ہیں, ان میں صحابت بھی ہے, ان میں شجاعت بھی ہے, ان میں علم بھی ہے, ان کے اندر حلم بھی ہے, تقویٰ پرہیزگاری بھی ہے, سب کچھ ہے ان کے اندر. ہمارے لیے کس فضیلت کو چاہتے ہیں کہ یہ فضیلت نشانی بنے, علامت بنے, مثال کے طور پر, تاکہ ہمارے ذہنوں سے اس مسئلے کو اچھی طرح حل ہونے کا موقع مل جائے. کیا چاہتے ہیں کہ شیعہ معاشرے کے دولت مند ترین کہلائیں؟ آیا اہل بیت کا ہدف یہ ہے, یہ اہل بیت کا مقصد ہے کہ مثلا اگر دولت مندوں کا تذکرہ ہو تو اہل بیت کے ماننے والے سر فہرست ہوں, آیا یہ ان کا ہدف ہے؟ اب یہ بہت سنجیدہ سوال ہے، بہت نازک سوال ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں معلوم کتنی بھلائیاں ایسی ہیں جو دولت سے انجام پانی ہیں، جو پیسے سے انجام پانی ہیں. مثلاً ہمارے سامنے دسیوں مثالیں موجود ہیں، یہ کہ اللہ کے رسول کی نصرت کی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ وسلم درود بھیجے گا محمد و آل محمد، خود مولا امیر المومنین نے مشکل وقت میں جو گوشہ نشینی کا دور تھا، جب حکام نے، دنیا کے حکمرانوں نے ان کے سامنے مختلف کاموں کے لیے پابندیاں لگا دی تھیں، مولا نے توجہ دی زراعت کے اوپر، مولا نے توجہ دی پروڈکٹیوٹی کے اوپر، چیزوں کی پیداوار کے اوپر، اور بے تحاشا محنت کی اس کے اوپر. پتہ نہیں کتنے چشمے جاری کیے، کتنی نہریں جاری کی، کتنے نخلستان آباد کیے. ان سے درآمد ہوتی تھی، اس درآمد کو مسلمانوں کے اوپر وقف کیا، اس درآمد کے ایک حصے کو اپنی اولادوں میں تقسیم کیا، اور اس کے بڑے حصے کو مسلمانوں پہ وقف کیا، اور اپنی اولاد کو اس کا واقف بنایا، اس وقف کی دیکھ بھال کرنے کا ذمہ دار بنایا. یہ سب اپنی زندگی میں انجام دیا. تو ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت حساس دور میں دولت کام آئی ہے، بہت حساس دور میں اہل بیت نے کمانے پہ توجہ دی ہے. ہمارے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں ایسی کہ مثلا گرمی کے وقت میں امام معصوم کسی کھیت کے اندر کام کاج میں مشغول تھے، اور کسی دیکھنے والے نے کہا کہ اچھا نہیں لگتا فرزند رسول دنیا کے لیے اتنی محنت کرے، اور وہ آیا، اس نے آ کر اعتراض کرنا چاہا، اور امام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کے لیے اچھا ہے کہ وہ کام کرے، دوسروں کا محتاج نہ رہے. ہمیں اچھی طرح دیکھنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں ہیں. بی بی کی دولت کام آئی، مولا نے دولت اور اپنی محنت کے ذریعے سے پیسے کی آمد حاصل کی، پیسہ بہت آتا تھا. بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. کیا اہل بیت چاہتے تھے کہ یہ ہماری شناخت بنے کہ ہم صاحبان ثروت ہیں، ہم دولت مند ہیں؟ میرا نہیں خیال. کبھی بھی کسی دور میں اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں نے، اچھے مخلص سنجیدہ سمجھنے والے چاہنے والوں نے، اپنے آپ کو دولت مندوں میں حساب نہیں کیا. کبھی مجھے یاد نہیں کسی روایت کے اندر ہمارے پاس لکھا ہو کہ مدینے کے دولت مندوں کا اجتماع ہو اور اس میں مثال کے طور پر اہل بیت کے ماننے والوں میں سے کوئی پہنچا ہو کہ میں بھی دولت مند ہوں، مثلا مجھے یہاں پہ نمائندگی ملنی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ یہ کام کرتے تھے. کمی نہیں تھی، مثلا خود میں نے عرض کیا، مولا کے پاس بے تحاشا دولت تھی محنت کے نتیجے میں، کوشش کے نتیجے میں. لیکن دیکھنا پڑے گا، آیا امیر المومنین کی اولویت یہ تھی کہ پیسہ بنے یا کہ نہیں؟ جب وہ پہلا کام نہیں ہو سکتا تھا تب دوسرے کام پر آئے تھے. آپ امیر المومنین کی غربت کا اندازہ نہیں لگا سکیں گے رسول خدا کے دور میں، اتنی غربت تھی کہ مثال کے طور پر اگر کبھی بھی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے دل میں کس چیز کی خواہش ہے کہ میں لے کر آؤں، فرمایا مجھے انار چاہیے، اور امیر المومنین نے دن بھر محنت کی، اس کے بعد انار خریدے. اب یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک عجیب حصہ ہے کہ اگر اشارے کرتے تو کیا آسمان سے انار کی بارش نہیں برسنی تھی؟ برس جاتی. لیکن یہ ایک اور سکھانے کا انداز تھا کہ محنت کی، مزدوری کی، پیسہ کمایا، چند انار خریدے. کیا اس گھرانے کے اوپر خوان نعمت اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتے تھے؟ بہشتی کھانے نہیں آتے تھے کیا؟ جب خدا نے اتار فرماتا ہے کہ حضرت مریم کے لیے ہم رزق بھیجتے تھے، تو یہ دریا اقدس تو یقیناً بلند تر تھا. کتنی دفعہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کے کہنے پر خوان نعمت اترے ہیں، لیکن جب امیر المومنین کے سامنے ایک کام آیا تو مزدوری کی اور وہ انار لے کر آئے. اور اس انار کو لے کر جب گھر آ رہے تھے تو مثلا سلمان فارسی اور مقداد کو بھوک کے عالم میں دیکھا اور کہا کہ مقداد رک جاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مولا میں نہیں چاہتا کہ ابھی آپ سے کوئی گفتگو کروں چونکہ میں سختی میں ہوں. فرمایا نہیں، ہم سختی میں تمہارا ساتھ دینا چاہتے ہیں. یہ بتاؤ کیا سختی ہے؟ جب اتنی شدت کے ساتھ پوچھا تو بتایا کہ میں بھوکا ہوں، اہل خانہ بھوکے. وہ انار جو بیوی کے لیے لے کے جا رہے تھے پوری دن کی محنت مزدوری کے بعد مقداد کے حوالے کر دیے، کہا اس کو لے جاؤ اپنے اہل خانہ کے لیے. اس کے بعد خود خالی ہاتھ گھر آ گئے، اور بیوی نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ میرے لیے انار لینے کے لیے گئے تھے، کیا ہوا اس کا؟ اتنی غربت بھی تھی؟ ہاں تھی. محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے. یہ کون سا دور تھا جب اولویت کمانے پہ نہیں تھی. اولویت کیا تھی؟ اولویت جہاد تھی، اللہ کی راہ میں جنگ تھی. جہاد آسان کام نہیں ہے، ہم لوگ جہاد کو نہیں سمجھ پاتے. ہم سمجھ رہے ہیں اس دور میں جہاد ایسے ہی تھا جیسے آج کوئی ملٹری میں جائے، آج کوئی فوج میں جائے. نہیں، ایسا نہیں تھا. اس دور میں فوج نہیں ہوتی تھی، اس دور میں کوئی آرمی نہیں ہوتی تھی. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک گروہ ہو جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہو، ان کو تنخواہ دی جاتی ہو. اللہ کے رسول کے دور میں ایسا نہیں تھا. اگر دشمن حملہ کرتا تھا، اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ اللہ کے دین کے دفاع کے لیے مجھے فوجی چاہیے، سپاہی چاہیے. لوگ اپنی عام زندگی چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، فصل و تجارت چھوڑ کر وہ نبی کا ساتھ دیتے تھے. شمشیریں بھی خود لاتے تھے، بعض اوقات گھوڑے بھی خود لاتے تھے. اس کے بعد یہ لوگ میدان جنگ میں جاتے تھے، اور میدان جنگ سے جانے کے بعد ان کے پیچھے ان کی زندگی متاثر ہوتی تھی، ان کی فصل و تجارت ختم ہو جایا کرتی تھی. بعض اوقات امیر المومنین اتنا زیادہ جنگوں میں جاتے تھے کہ زراعت کر ہی نہیں سکتے تھے. زراعت کے لیے زمین پر رکنا پڑتا ہے. مولا ہر مہینے کئی دفعہ جاتے تھے، کیسے رک سکتے تھے؟ تجارت کر ہی نہیں سکتے تھے. تجارت کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، توجہ دینی پڑتی ہے بزنس پہ، وہ نہیں دے سکتے تھے. اولویت جنگ تھی، غربت کو تحمل کرتے رہے اور اولویت کو انجام دیتے رہے. ہمیں ہمیشہ ہی دیکھنا پڑے گا اہل بیت ہمارے لیے کیا چیز اولویت میں دینا چاہتے ہیں، اس کو اہمیت دینی پڑے گی. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم سب عمدن غربت کا انتخاب کریں گے، نہیں، شاید ہر ایک کے لیے اولویت بھی نہ ہو، شاید لوگوں کی ذمہ داریاں مختلف ہوں. لہذا اگر کوئی اس دور میں بھی تجارت کرتا تھا تو اس کی مذمت نہیں تھی کہ وہ کیوں تجارت کرتا ہے. لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا مجموعی طور پر اہل بیت ہماری شناخت کیا دیکھنا چاہتے ہیں. جو وہ ہماری شناخت دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اندر نظر آنی چاہیے. اگر وہ نظر نہیں آئی تو کوئی بھی ریپلیسمنٹ کارآمد نہیں ہوگا، کوئی بھی ریپلیسمنٹ کارآمد نہیں ہوگا. اب میں نے چونکہ پہلے دولت کے اوپر عرض کیا، لہذا اس کے اوپر چند جملات اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. آیا کوئی دور ایسا ہے، بالاخص وہ دور جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اہل بیت کی حیات طیبہ، جب غیبت شروع نہیں ہوئی ہے، خود اہل بیت روئے زمین پر ظاہری طور پر بھی تشریف فرمائے، آیا ہے ایسا کوئی دور جس میں انہوں نے اپنے ماننے والوں سے یہ کہا ہو کہ تمہاری شناخت دولت ہونی چاہیے، چونکہ ہمارے دین کو تمہاری دولت کی ضرورت ہے؟ کیا کبھی یہ کہا ہے؟ ہاں، خمس کا نظام تھا، لوگ صدقات دیا کرتے تھے، لوگ کو زکات دیتے تھے، دین کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی یہ نہیں کہا تمہیں دولت مند ہونا چاہیے، یہ ہم سے نہیں مانگا. ہو جائے اچھا ہے، دولت ہو جو دین کے کام آئے اچھا ہے، ہدف اور شناخت یہ ہو یہ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے، کبھی نہیں چاہا ہم سے. بس اگر کوئی ہم سے یہ مشورہ دے، ہمیں یہ مشورہ دے کہ مثال کے طور پر یہودیوں نے اتنی دولت کمائی ہے، انہوں نے ٹیم ورک کیا، اتنی دولت کمائی، ہم یہ کام کیوں نہ کریں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم یہودی نہیں ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، انہوں نے ہم سے یہ نہیں چاہا. اگر یہ ہم سے چاہا ہوتا تو یہی کر کے دکھاتے، یہ نہیں چاہا انہوں نے ہم سے. ہاں، کوئی دولت کما لے، اس کو دین کی راہ میں خرچ کرے، یہ مطلوب ہے، یہ اچھا ہے، ہدف یہ ہو، شناخت یہ بنے، یہ مطلوب نہیں ہے. شیعت کی شناخت دولت نہیں ہے. بس اگر میں اور آپ چند دولت مندوں کے درمیان سر بلند ہو جائیں، مت سمجھیں اس سے ہم نے شیعت کی خدمت کر دی. دولت استعمال کر کے شیعت کو فروغ دے دیں، یہ خدمت ہے. صرف دولت حاصل کر کے ڈھیر لگائیں، یہ کوئی خدمت نہیں ہے. دولت مندوں میں شمار ہونا خدمت نہیں ہے. بس اذان محترم، اس پہ توجہ دیجئے گا، یہ ہم لوگوں کی زندگیوں کے اہداف نہیں ہیں. اہل بیت نے شناخت کیا دی ہے؟ اب میں پھر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، کیا اہل بیت نے شمشیر ہماری شناخت دی ہے؟ اب یہ آسان سوال نہیں ہے. دولت کے معاملے میں تقریباً آپ کا ذہن بہت واضح تھا اور آپ نے آسانی سے کہا کہ اہل بیت نے دولت شناخت نہیں دی ہے. ہاں دولت کام آنی چاہیے, ہمیں دوسروں کا دست نگر نہیں ہونا چاہیے, ہمارے پاس وسائل زیادہ ہونے چاہیے. اور ایک اور علامت عرض کرتا چلوں, حتیٰ اگر اہل بیت میں سے کسی کے پاس بے تحاشا دولت تھی تب بھی اپنے آپ کو دولت مندوں کے درمیان نہیں بٹھاتے تھے. مولا امیر المومنین نے کبھی اپنے آپ کو دولت مندوں کے درمیان نہیں بٹھایا. لہذا اگر کوئی اٹھنے بیٹھنے زندگی گزارنے کے طریقہ کار سے دولت مندوں کی نقل کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے عرض کروں گا یہ اہل بیت کا سلیقہ نہیں ہے, یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے. ان کے پاس دولت تھی یا نہیں تھی اپنے آپ کو دولت مندوں میں حساب نہیں کروانے دیتے تھے, ان کی زندگی سادہ تھی. لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ میرے مقام اور رتبے کا تقاضا یہ ہے کہ میں دولت کا اتنا اظہار کروں, یہ اہل بیت نہیں چاہا تھا. ہاں اگر ان کے کسی ماننے والے کے پاس دولت تھی اس سے کہا اب تم یہ کام کرو تاکہ تمہاری دولت کا صحیح استعمال ہو سکے, لیکن شیعت کے لیے ہدف یہ طے کیا ہو کبھی بھی نہیں کیا. یہ ہدف نہیں ہے, یہ نشانی نہیں ہے, یہ معیار نہیں ہے, یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے. کام آ دیجیے, آیا شمشیر شیعت کی نشانی ہے؟ شمشیر شیعت کا نعرہ ہے؟ شمشیر شیعت کی شناخت ہے؟ یعنی بس ہمیں کبھی شیعت کو دکھانا ہو تو ہم شمشیر دکھائیں گے, یہ شیعت کی شناخت ہے؟ اس کے اوپر چند جملہ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو کام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ حساس ترین کاموں میں سے ایک کام ہے. آپ کسی قوم کی شناخت طے کریں یہ مجھ جیسے طالب علم کے بس میں نہیں ہے, میں اپنی رائے آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں. آپ کو اور ہمیں اچھی طرح سوچنا پڑتا ہے, شناخت بنانا ایک دن کا کام نہیں ہوتا, شناخت صدیوں میں بنتی ہے. اور صدیوں میں اگر غلط شناخت بن جائے تو مٹانا بھی ایک دن کا کام نہیں ہوتا, صدیوں میں غلط شناخت مٹتی ہے. اگر ایک قوم کسی برائی کے لیے مشہور ہو جائے اور وہ قوم چاہے کہ وہ برائی اس کے نام کے آگے سے ہٹے, بہت محنت کرنی پڑے گی. نہ آسانی سے کوئی شناخت بنتی ہے نہ آسانی سے کوئی شناخت جاتی ہے, بہت محنت چاہیے. کیا شمشیر شیعت کی شناخت ہے؟ ظاہر ہے اس مسئلے کو اگر ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے پیچھے ایک اور بنیادی سوال کرنا ہوگا, کیا شمشیر اہل بیت کی شناخت ہے؟ ظاہر ہے کہ شیعت کی وہی چیز شناخت ہونی چاہیے جو اہل بیت کی شناخت ہونی چاہیے. ہم ان کے تابے دار ہیں, ہم ان کے پیروکار ہیں, تو جو ان کی شناخت ہو وہ ہماری شناخت ہونی چاہیے. آیا شمشیر اہل بیت کی شناخت ہے؟ اب ظاہر ہے یہاں پر سوالات بہت زیادہ ہوں گے. مثلا کوئی ممکن ہے یہ کہے اگر شمشیر ہماری شناخت نہیں ہے تو کیا بزدلی ہماری شناخت ہے؟ نہیں, ایک چیز کا شناخت نہ بننا سبب نہیں بنے گا کہ اس کی ضد ہماری شناخت ہونی چاہیے. ممکن ہے یہ دونوں ہماری شناخت نہ ہو, کوئی اور چیز ہماری شناخت ہو. ممکن ہے کہ شجاعت اور بزدلی شناخت کے لیے نہ ہو, ایک فضیلت ہے شجاعت جسے حاصل کرنا چاہیے, نہ کہ یہ شناخت بن جائے. پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے, آیا شمشیر شجاعت کی نشانی ہے؟ آیا اہل بیت نے شجاعت کا مطلب شمشیر کی تیز دھار رکھا ہے؟ آیا شجاعت یہی ہے؟ ان چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا. یہ وہ چیزیں جو ہم لوگوں کے ذہنوں میں کافی حد تک مجمل ہیں, واضح نہیں ہیں. اب میں آپ کے سامنے سوالات پھر دہراتا ہوں. نمبر ایک, آیا ہماری شناخت شمشیر ہے؟ شمشیر کس چیز کی شناخت ہے؟ شمشیر جنگ کی شناخت ہے. شمشیر ایک طرف سے بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہے, شمشیر سے اظہار ہوتا ہے سختی کا, ایک جنگ کا, ایک بہادری کا, طاقت کا, اس طرح کے اظہارات شمشیر کے اندر موجود ہیں. صحیح ہے, اگر یہ ہماری شناخت بنے تو اس کے پیچھے صرف ایک دلیل ہونی چاہیے کہ یہ اہل بیت کی شناخت تھی. اگر اہل بیت کی شناخت تھی تو ہماری شناخت ہونی چاہیے, ورنہ ہماری شناخت نہیں ہونی چاہیے. آیا شمشیر اہل بیت کی شناخت ہے؟ مثلا شمشیر کے پیچھے کن چیزوں کا ریفلیکشن ہے؟ جنگ, طاقت, بہادری اور شجاعت جو لوگوں کے ذہن میں ہے. آیا یہ اہل بیت کی شناخت ہے؟ پھر میں عرض کروں گا, اب ایک بنیادی ترین بات جو آپ کے سامنے سوال کی صورت میں عرض ہوئی,
آیا شمشیر شجاعت کی نشانی ہے؟
آیا شمشیر شجاعت کی نشانی ہے؟ نہیں, شجاعت وہ نہیں ہے.
شجاعت کیا ہے؟ اہل بیت نے شجاعت کسے تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اشجع الناس من غلب ہوا,
شجاع وہ ہے جو اپنی ہوا و ہوس کے اوپر غلبہ حاصل کرے.
شجاعت کیا ہے؟
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج.
اگر شجاعت تیز دھار شمشیر سے گردنیں کاٹنا ہے تو دس بستہ مولا امیر المومنین کی شجاعت اور مرحب کی شجاعت میں کیا مقابلہ کریں گے آپ؟ وہ بھی تیز دھار شمشیر سے گردنیں کاٹتا تھا, کیا یہ شجاعتیں قابل مقابلہ ہیں؟ نہیں ہے ہرگز. امیر المومنین میں کوئی ایسی شجاعت ہے جس کا تصور بھی مرحب جیسوں کے اندر نہیں ہے. وہ شجاعت کیا ہے؟ وہ شجاعت یہ ہے کہ دشمن پہ قابو پائیں اور وہ چہرے کے اوپر خاک دہن گرائے, اپنے لاب دہن کو گرائے, تھوک کو گرائے اور مولا چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں. یہ شجاعت ہے, یہ اعلی پائی کی شجاعت ہے. ایک ایسے میدان میں کود جائیں دین کی خاطر جس میں فتح کے امکان کم نظر آ رہے ہوں, یہ شجاعت ہے. سید الشہداء تن تنہا کربلا کے میدان میں کھڑے ہوں, یہ شجاعت ہے. شمشیر چلانا شجاعت کا ادنا اظہار ہے, پست اظہار ہے. وہ تو سب کر لیتے ہیں, شمشیر تو عرب کے دوسرے جنگجو بھی چلاتے تھے, لیکن کیا وہ اپنے ہوا و ہوس پہ غالب تھے؟ وہ ہوا و ہوس کے مارے تھے, وہ اپنے مقتولین کے جسموں سے کپڑے تک اتار لیا کرتے تھے اپنی دولت کے لیے. لہذا امیر المومنین نے جب کسی کو قتل کیا, اسلام کی راہ میں اس کو ختم کیا, اور اس کی بہن اس مقتول کے لاشے پر آئی اور دیکھا کہ اس کی زرہ نہیں اتری, تو اس نے کہا کہ مارنے والا کوئی شجاع ہے جس نے میرے بھائی کے مردہ جسم میں سے اتنی مہنگی زرہ نہیں اتاری. اس کا مطلب ہے اس کا ہدف پیسہ نہیں ہے, اس کا ہدف کچھ اور ہے. یہ مارنے والا شجاع ہے, یہ امیر المومنین کی شجاعت ہے, یہ شجاعت ہے. اب میں آپ سے پھر عرض کروں گا, آیا ہماری شناخت شمشیر ہے؟ آیا اہل بیت کی شناخت شمشیر ہے؟ آیا اہل بیت کی شناخت شجاعت ہے؟ اور اگر مان بھی لوں کہ اہل بیت کی شناخت شجاعت ہو, تو کیا شجاعت کا اظہار شمشیر ہے؟ یہ سب نہیں ہے. ہماری شناخت صرف شمشیر نہیں ہے, اہل بیت کی شناخت شمشیر نہیں ہے. شمشیر شجاعت کی علامت, اچھی علامت نہیں ہے. شمشیر طاقت کا اظہار ہے, شمشیر جنگ کی نشانی ہے. شمشیر بری چیز نہیں ہے, لیکن پہلے کوئی اور ہدف طے ہو جائے تب طے ہوگا کہ اچھی ہے یا بری ہے. ورنہ شمشیر تو ہلاکو خان کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے, شمشیر تو غلط انسان کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے. ہمیں کچھ اور دیکھنا پڑے گا. بس عزیزان محترم, شمشیر ہماری شناخت نہیں ہے. میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور میں بہت ڈر رہا ہوں ان سب کو کہتے ہوئے, چونکہ نہیں معلوم کتنے دوست احباب میرے جیسے فرد کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ آپ نے تو اس کا انکار کر دیا جس کو ہم صدیوں سے کہہ رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے صاحب ذوالفقار تھے امیر المومنین. آیا ہم نے ذوالفقار کا انکار کیا ہے؟ ہم نے ذوالفقار کا انکار نہیں کیا. یہ کہ اللہ نے امیر المومنین کی اس عظیم الشان شجاعت کو دیکھتے ہوئے ایک شمشیر اتاری, اس کا انکار نہیں کیا ہے. یہ کہ مولا امیر المومنین صاحب ذوالفقار تھے, شمشیر ان کے ہاتھ میں تھی, اس کا انکار نہیں کیا ہے. یہ کہ آسمان سے اتری ہوئی شمشیر امیر المومنین کے لیے فضیلت تھی, اس کا انکار نہیں کیا ہے. یہ کہ سید و سردار تشریف لائیں گے اور ان کے ہاتھ میں وہی ذوالفقار ہوگی, اس کا انکار نہیں کیا ہے. صرف یہ کہا ہے, آیا شمشیر اہل بیت کی نشانی ہے؟ آیا ہماری قوم کی شناخت شمشیر ہے؟ اس پہ بات کی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آیا اہل بیت کی شجاعت صرف شمشیر سے ظاہر ہوتی ہے؟ تو میں متعدد دفعہ اس بات کو عرض کر چکا ہوں, وہ یہ کہ ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ہرگز ہمیں بزدل نہیں دیکھنا چاہتے, اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے. وہ ہمیں شجاع دیکھنا چاہتے ہیں, اعلی پائے کا شجاع بھی جو ہوا و ہوس پہ غلبہ کرے, ادنا شجاع بھی جو شمشیر چلائے. یہ دونوں دیکھنا چاہتے ہیں, شناخت کی بحث اس سے ہٹ کر ہے، شناخت کی بحث اس سے ہٹ کر ہے. وہ چاہیں گے کہ ہم دولت کمائیں، لیکن کیا وہ چاہیں گے کہ ہم دولت مند کہلائیں؟ نہیں، یہ نہیں چاہیں گے. پھر وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ پھر ہماری شناخت کیا ہے؟ کس چیز پر ہمیں سب سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی؟ اور اس خوف و خطرے کی خاطر پھر عرض کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہم شجاعت پہ محنت نہیں کریں گے، نہیں، ہم اپنے بچوں کو بزدل نہیں دیکھنا چاہتے. کسی بھی صورت میں کوئی ہمارے بچوں کو بزدلی سکھانے کی کوشش مت کریں، ہم اپنے بچوں کو شجاع دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نڈر دیکھنا چاہتے ہیں. بحمد اللہ ہماری قوم ہے، بحمد اللہ رب العالمین اس جلوس کے اندر پھٹنے والے بم کے بعد جو ہمارے جوانوں نے دکھایا وہ ہماری شجاعت کا اظہار ہے. یہ شیعہ قوم ہے، بحمد اللہ رب العالمین دنیا میں کوئی شیعہ کو بزدل نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ عراق کے اندر بسنے والے شیعہ ہوں، اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ ایران کے اندر ہوں، چاہے وہ لبنان کے اندر ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر، یہ کوئی دنیا کے اندر ہمیں نہیں کہہ سکے گا، کیونکہ ان سب کو معلوم ہے شیعہ اس جگہ زیادہ کھڑا ہے جہاں خطرہ زیادہ ہے، جہاں خطرہ زیادہ ہے وہاں شیعہ زیادہ ہے. تو ہمارے اوپر بزدلی کا لیبل لگنا میرے خیال میں ناممکن ہے. الحمدللہ رب العالمین، درود بجے محمد و آل محمد. بس نہ ہم ذوالفقار کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی تردد رکھتے ہیں، ہم معتقد ہیں، صاحب ذوالفقار کے ماننے والے ہیں، حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، ہم معتقد ہیں، ہم شجاع قوم ہیں، شجاع بچے چاہتے ہیں، بزدل بچے پسند نہیں کرتے. ان سب کے باوجود ہماری شناخت کیا ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ وہ اہم ترین کام ہے جس پہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی. میں پھر آتا ہوں، آپ نے وہ منظر یقیناً سنا ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے کسی جاسوس کو بھیجا کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کو پہچانے، تو عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے لیے ایک شناخت طے کی. اس نے کہا کہ مسجد میں جاؤ جو پورے خلوص سے اللہ کی راہ میں بندگی کرے.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
پورے خلوص سے اللہ کی راہ میں عبادت کرے، وہ مسلم بن عقیل ہے، جس کی عبادت دیکھ کر تمہیں پتا چل جائے یہ اہل بیت کے خاندان سے. عزائے محترم، ہمیں اپنی اولویتیں طے کرنی پڑیں گی، ان اولویتوں پہ محنت کرنی پڑے گی. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شناخت میں سے ایک شناخت ان کا تقویٰ ہے، ان کی پرہیزگاری ہے، یہ ان کی شناخت ہے. عین ممکن ہے کوئی زمانہ ہو کہ اہل بیت شمشیر ہاتھ میں نہ لیں، صبر کریں، کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا جب تقویٰ سے دور رہیں، ممکن نہیں ہے. شمشیر وقت کے تقاضوں کے تحت نکلتی ہے، تقوی اور پرہیزگاری دائمی ابدی اہل بیت کی فضیلت ہے، شجاعت اہل بیت کی فضیلت ہے، نہ کہ شمشیر. شمشیر وقت کے تقاضوں کے تحت ہے، اگر تقاضا ہے تو شمشیر ہاتھ میں ہوگی، مقابلہ بھی ہوگا، اگر تقاضا نہیں ہے تو وہ زنجیروں کے اندر بندھے بھی صاحب شجاعت ہے، وہ شجاعت کے مظہر ہیں. عزیزان محترم، تقوی اور پرہیزگاری ان کی شناخت ہے. شیعت کی اہم ترین شناخت اللہ کی بندگی ہے. اگر کوئی واقع شیعہ علی ہے، اس کا مطلب ہے بندہ خدا ہے، عبادتوں کے اندر اس سے بڑھ کر ممکن نہیں ہے، یہ شیعہ علی ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ وہ چیز ہے جو ہم سے مانگی ہے، تم عبادتوں میں ہمارے تابع دار رہتے ہوئے اپنے معاشرے کے اندر اثرات مرتب کر، ہمیں اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں عرض کر رہا کہ ہم دوسرے میدانوں میں کام نہ کریں، لیکن یہ میدان اولویت کا میدان ہے. ایسا نہ ہو کہ اس معاشرے کے اندر کوئی اور قوم ہو جو اللہ کی بندگی کے لیے مشہور ہو، شیعہ کم مشہور ہو. نہیں، شیعہ اللہ کی بندگی میں سب سے آگے ہونا چاہیے. اور کون سا میدان ہے جو ہماری شناخت ہے، جو ہماری نشانی ہے. اہل بیت نے چاہا ہے کہ اس میدان میں ہمیں سب سے آگے ہونا چاہیے، وہ علم، اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم. اس میں چاہا ہے کہ ہم سب سے آگے ہوں، ہم علوم تقسیم کرنے والے بنیں، علوم کے دروازے یہاں سے کھلے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے چاہا ہے. بس اگر کوئی ہم سے پوچھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے حسب اولویت ہماری شناخت کیا رکھی ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری، علم و فضل، جہاد فی سبیل اللہ. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نظام فضیلت ہے، اور سب کا سب قرآن کریم سے ماخوذ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اصول طے کیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا نے متعال نے طے کیا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہیں جو نہیں جانتے؟ خدا نے متعال نے طے کیا. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، چند فقرات کے بعد درجتن و فضلن، خدا نے متعال نے طے کیا. یہ کہ وہ فرماتا ہے ہم نے جہاد کرنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو، بیٹھے رہنے والوں کے اوپر فضیلت قرار دی. یہ اللہ کا فضیلت کا نظام ہے. یہ وہ مجموعہ ہیں جو اہل بیت نے ہم سے چاہا ہے. بس اگر ہمارے سامنے کوئی ایک جوان آئے جس میں شجاعت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، تقویٰ پرہیزگاری نہ ہو، علم و فضل نہ ہو، تو میں کہوں گا اس کو شرک کی علامت مت بنانا، اس میں ہمارے لیے خطرہ ہے. یہ شرک کی علامت کے لیے مناسب آدمی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معیار یہ نہیں ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی فرد ہو جس کے اندر علم و فضل بے تحاشا ہو، اس کے اندر تقویٰ کی کمی ہو، اس کے اندر شجاعت نہ ہو، تو ہم کہیں گے یہ نشانی نہیں بن سکتی. علم بہت زیادہ ہے لیکن فضل و کرم ہے، تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے. علم بے تحاشا ہے، شجاعت نہیں ہے، یہ نشانی نہیں بن سکتی. شیعت کی نشانی کون ہے؟ تقویٰ پرہیزگاری ہو، صاحب علم ہو، مرد جہاد ہو، مرد مجاہد ہو، یہ شیعت کی نشانی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر ہم پاکستان کے اندر شیعت کا مقام چاہتے ہیں، ہمیں بچپنے سے اپنے بچوں کے اندر یہ فضیلتیں ڈالنی پڑیں گی. جتنا ہم ان فضیلتوں سے دور رہیں گے، اپنے مقام سے دور رہیں گے، جتنا ہم ان فضیلتوں سے دور رہیں گے، محروم رہیں گے، ہم اس مقام کو حاصل نہیں کر سکیں گے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی روئے زمین کے اوپر دینا چاہتا ہے. آپ چاہتے ہیں نصرت امام کریں، اب اس وقت آج کے دن نصرت امام کیسے کریں گے؟ اس وقت امام کا ظہور نہیں ہوا، آپ نصرت کرنا چاہتے ہیں، آپ لمبی مدت میں نصرت کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں، کیا سکھائیں تو کہیں کہ یہ نصرت امام کے لیے تھا؟ آپ خود اپنے عقل و شعور سے کام لیجئے. کیا میں اس وقت اپنے بچے کو شمشیر زنی سکھا کر مطمئن ہو سکتا ہوں کہ میں نے ناصر امام تیار کر لیا؟ ہاں، میں شمشیر کو نشانی کے طور پہ استعمال کر سکتا ہوں. کس مرحلے کے لیے؟ جس مرحلے میں مولا تشریف لائیں گے اور جہاد ہوگا، اس مرحلے کے اظہار کے لیے شمشیر کو استعمال کر سکتا ہوں. لیکن شیعت کی تمام علامت شمشیر، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. شیعت کی تمام شناخت تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، علم و فضل ہے، اس کے بعد جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، جس میں شجاعت درکار ہے، اور اس شجاعت کا ایک مظہر شمشیر ہے. یہ سارا سلسلہ ہے. اچھا، میں اتنا مصر کیوں؟ ممکن ہے کوئی ہم سے کہے کہ آپ نے بھی تقویٰ، علم اور شجاعت میں، جہاد میں، جہاد کی ایک نشانی میں شمشیر قبول کی ہے، تو اس پہ اصرار کیوں ہے کہ شمشیر پوری نشانی نہیں بن سکتی؟ اس لیے کہ اگر شمشیر پوری نشانی بننے لگے تو علم اور تقویٰ ختم ہونے لگتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں سے مبہم ہو جاتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص شجاعت کے دعوے کرنا شروع کرے تو ہم سمجھتے ہیں یہ شخص ہے جو اہل بیت کے دین کی، فکر کی نمائندگی کے لیے مناسب ہے. نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس کے اندر بنیاد کی کمی ہے. بنیاد کیا ہے؟ تقویٰ دیکھنا پڑے گا، علم و فضل دیکھنا پڑے گا. اب آپ اہل بیت کی اور ان کے ماننے والوں کی کسی بھی دور کی تاریخ اٹھائیے اور بتائیے کب اہل بیت نے اس پہ اصرار نہیں کیا. کب عبادات پہ اصرار نہیں کیا، کب علم و فضل کے اوپر اصرار نہیں کیا، وہ شب عاشور بھی عبادات کر رہے ہیں، شب عاشور بھی عبادات کے اندر مشغول. ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، مولا چھٹے امام کی روایت ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. فرماتے ہیں اگر میرے سامنے کوئی جوان لایا جائے جو دین کے احکام کو نہ جانتا ہو تو میں سختی کروں گا تاکہ دین کو سیکھے، میں سختی کروں گا تاکہ دین کو سیکھے. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اس بات کی نشانی ہے کہ علم و فضل اہل بیت کے نزدیک حساس مرحلہ ہے. ہمارے پاس روایت کے اندر موجود ہے کہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ان کی اولاد نمازی ہو، ان کی اولاد عبادت گزار ہونی چاہیے. قبول نہیں کرتے کسی کی اولاد بے نمازی ہو، چاہتے ہیں اس کے اوپر سختی بھی کرو، تو کرنی ہو تو کرو، البتہ سختی کے اپنے انداز ہوتے ہیں، سختی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. جسمانی سختی بہت کم فائدہ دے پائے گی، پہلے بہت ساری اور چیزیں ہونی چاہیے، شاید آج کے دور میں اس کی تاثیر نہ ہونے کے برابر ہوگی. بہت سارے اور راستے ہیں جو کہیں زیادہ اچھے طریقے سے اثر دے سکتے ہیں. یہ وہ معیار ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آیا ہم نے، اب بہت حساس مرحلہ عرض کر رہا ہوں، آیا ہم نے شیعہ کی اس شناخت پر محنت کی ہے اور اسپورٹس پر توجہ دے اور کہے اولویت تعلیم ہے، تو یہ دھوکہ ہے. اگر تعلیم اولویت ہوتی تو وسائل اور توجہ تعلیم پہ کیوں نہیں ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آیا شیعہ قوم کی اس وقت اولویت تقویٰ ہے؟ آیا شیعہ قوم کی اس وقت اولویت تعلیم ہے، بالاخص دین کی تعلیم؟ آیا یہ ہماری اولویت میں ہے؟ اگر ہماری اولویت میں ہو تو کیا ہو؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری بہترین وسائل اور ہماری بہترین توجہات دین سکھانے پر جانی چاہیے تھی. آیا ہم نے یہ کام کیا یعنی کہ نہیں؟ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بھی دین وہ سبجیکٹ ہے جو سب سے کم اہمیت رکھتا ہے. باقی تو چھوڑ دیجئے، باقی تو زندگی سے حساب ہی ختم کر دیں، کیا اولویت ہے پھر ہمارے لیے؟ آپ نے دیکھا میں نے اتنی لمبی گفتگو آپ کے سامنے عرض کی، اور ان سب کے بعد جب نتیجہ لینے آیا تو ہم نے دیکھا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے. یہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنی اصلی شناخت اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہے، اب یہ ہماری شناخت نہیں ہے. آیا پاکستان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری شیعت کی شناخت ہے؟ عبادت گزاری، اللہ کی بندگی شیعت کی شناخت ہے؟ اگر شیعت کی شناخت ہو تو مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی کہیں یہ شخص شیعہ اہل بیت ہے، اس کا مطلب ہے اس علاقے میں اس سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی نہیں ہے. آیا ایسا ہی ہے؟ اگر علم و فضل ہماری شناخت ہو، اس کا مطلب ہے کم از کم پاکستان کی سطح پر اگر گفتگو علم کی ہو تو شیعہ سر فہرست ہے، کم از کم علم دین کی. البتہ میں علم دین کی تعریف دنیا کے علوم کو دو حصوں میں کر کے نہیں کرتا کہ میں کہوں علوم دو قسم کے ہیں، دنیاوی اور دینی، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں علم جتنا کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جو اس سے ہٹ کر ہے وہ صرف جہالت ہے. لہذا جب تک میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری اس اللہ کے دین کے سائے میں رہتے ہوئے نہ آئیں، اس وقت تک علم میں تبدیل نہیں ہوں گے. ان کا علم بننا ضروری ہے، نہ کہ جہالت. یعنی ان کی تمام تصویریں وہ تصویریں ہونی چاہیے جو دین کے اندر بیٹھے. ممکن ہے آپ کہیں فزکس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سیکولر سائنس ہے، اس کا دین و بے دین برابر ہے. بہت اشتباہ ہے. اگر فزکس کا سکھانے والا میٹر کو خالق سے علیحدہ کر کے سکھائے، یہ جہالت ہے، یہ ہمارے نزدیک نادانی ہے. اس کو خدا کو دیکھتے ہوئے سکھانا پڑے گا، اس کے بعد فزکس کچھ اور ہے، اس کے بعد
پھر میں عرض کرتا چلوں. اس کے بعد فزکس اللہ کی مخلوق کی اللہ کے قوانین کی پیروی ہے. پھر سورج کی رفتار اور سورج کے مدار کو ڈھونڈنا اس حکم کو ڈھونڈنا ہے جو اللہ نے سورج کے لیے معین کیا ہے. بہت نظر میں فرق ہے, ایک میں خدا ہو ایک میں خدا نہ ہو. میں نے عرض کیا آج بدقسمتی سے شیعت اپنی شناخت میں اس مقام پہ نہیں ہے جس مقام پہ ہونا چاہیے. تقوی اور پرہیزگاری ہماری شناخت ہے, علم و فضل ہماری شناخت ہے, اللہ کی راہ میں کوشش ہماری شناخت ہے. بدقسمتی سے ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیعت کے ارتقاء میں اس جگہ پہنچیں جہاں اہل بیت نے پہنچانا تھا, تو یہیں سے شروع کرنا پڑے گا. اپنی اولادوں کو اسی شناخت پر واپس لانا پڑے گا جس شناخت پہ اہل بیت چاہتے تھے. اب بدقسمتی سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز سے ڈگریز حاصل کرنے میں ترجمہ کرتے ہیں. ہم جب علم کی بات کرتے ہیں تو علم کا ترجمہ یہ بن جاتا ہے کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز سے اعلیٰ ترین ڈگریز دلوا دینا, یہ علم ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ علم نہیں ہے, البتہ شرط ساتھ ہو تو یہ علم ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک سوال ہے, اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہے؟ اگر تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہے تو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا محض علم چاہے قرآن کریم کا بھی ہو بغیر تقویٰ اور پرہیزگاری کے صرف استکبار بنائے گا, صرف متکبر بنائے گا. تقویٰ اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے. عزیزان محترم, یہ وہ نظام ہے جس پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی. کم از کم کام جو اس زحمت کے سلسلے میں حاصل ہوا وہ یہ ہوا کہ گفتگو میں واضح ہو جائے ہماری شناخت کیا ہے جس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے. اگر ہم اس شناخت پہ محنت کریں گے اس سے ہمیشہ فائدہ ہمیں نصیب ہوگا. اور یہ اللہ کا دین ہے, وہ جانتا ہے کس چیز کو کتنی اہمیت دیں گے تو معاشرے میں بیلنس کریٹ ہوگا, اور اگر وہ اہمیت نہیں دی تو سوسائٹی ڈس بیلنسڈ ہو جائے گی, سوسائٹی میں توازن نہیں رہے گا, معاملہ خراب ہو جائے گا. میں نے عرض کیا اگر شیعہ قوم کے اندر تقویٰ ہوا, علم ہوا اور جہاد اور شجاعت نہیں ہوئی تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین حق کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, دین حق کو بعض ظالموں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اگر شجاعت نہیں ہوئی, یہ صرف تقویٰ اور علم کے پیکر بنے تو ظالموں سے کون لڑے گا؟ اہل بیت کے سچے ماننے والوں نے ان تینوں میدانوں کے اندر مہارت حاصل کی, اور کربلا اس کی بہترین مثال ہے. آپ نعوذ باللہ کسی جاہل کو کربلا میں نہیں پائیں گے, نعوذ باللہ کسی فاسق و فاجر کو کربلا میں نہیں پائیں گے, آپ کسی بزدل کو کربلا میں نہیں پائیں گے. کربلا تینوں فضیلتوں کا اجتماع لے کے آئیے, ہر فرد کے اندر تینوں فضیلتیں نظر آئیں گی آپ کو اپنی اپنی سطح. کوئی کسی فضیلت میں امکان رکھتا ہے کہ زیادہ ہو, مثلا حبیب ابن مظاہر کے تقویٰ اور پرہیزگاری کچھ اور ہے, ہم شاید دوسرے بعض اصحاب کے اندر وہ تقویٰ اور پرہیزگاری تصور نہ کر سکیں جو حبیب ابن مظاہر کے اندر ہے. ہم شاید حبیب ابن مظاہر کے اندر وہ جنگی فنون توقع نہ کریں جو حر ابن یزید ریاحی کے اندر ہے. ہم علم و فضل میں ایک مقام جو مولا ابو الفضل کے اندر دیکھتے ہیں وہ کسی کے اندر نہیں پاتے. ہم نے مولا ابو الفضل العباس کو صرف شجاعت میں دیکھا ہے, ہم نے علم اور تقویٰ کے اندر نہیں دیکھا ہے. یہ ہماری غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے, ہم اپنے کرداروں کو محدود کر کے خود غلطی کرتے ہیں. امیر المومنین کو شمشیر میں محصور کرنا کون سا انصاف ہے کہ امیر المومنین کی ساری شناخت بس ایک کھچی ہوئی شمشیر بنے. کھچی ہوئی شمشیر ایک شعبے کی نشانی ہے, اس وقت کی نشانی ہے جب امیر المومنین نے جہاد کیا. امیر المومنین کا علم کہاں ہے؟ امیر المومنین کا تقویٰ اور پرہیزگاری کہاں ہے؟ وہ نہج البلاغہ کے خطبات کہاں ہیں اس کے اندر؟
اس بات میں ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے تھا. بس آپ کربلا کے میدان کے اندر ان سب کا اجتماع دیکھتے ہیں، تقوی پرہیزگاری بھی دیکھتے ہیں، علم و فضل بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کا تو کیا ہی کہنا کہ جس پائے کا جہاد وہاں پر ہو رہا ہے اس جہاد کو ہم نہیں سمجھ پاتے. ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، ہمارے نزدیک جہاد کیا ہے؟ ہمارے نزدیک شمشیر چلانا جہاد ہے. آیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جہاد بس شمشیر چلانا ہے؟ ہاں شمشیر چلانا فخر ہے، اس کے سوا کیا جہاد ہے؟ اس کے سوا یہ کہ وہ پانی تک پہنچیں، پانی کو چلو میں لیں اور دوبارہ پانی پہ دے ماریں، یہ ان کا جہاد ہے، یہ ان کی شجاعت ہے. ہم کیوں شخصیتوں کو نہیں سمجھ پا رہے؟ آپ مولا ابو الفضل عباس کے جہاد کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ شب عاشور سید الشہداء کہیں کہ خیمہ پیچھے کرو اور وہ کر لیں، یہ ان کا جہاد ہے. انہوں نے نہیں سیکھا تھا کہ دشمن آ گیا ہے، لیکن جب مولا نے حکم دیا تو اپنے خیموں کو پیچھے کر لیا. یہ کہ ایک موقع پر سید الشہداء کہیں کہ جاؤ دشمن سے مہلت مانگو اور وہ مہلت لے کر آئیں، یہ ان کا جہاد ہے، یہ ان کا جہاد ہے. اور یہ سارے جہاد انجام پا رہے ہیں کیونکہ سید الشہداء ساتھ ساتھ ہیں، سید الشہداء قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اذان محترم، ہم اور آپ سید الشہداء کے نام پہ یہاں پر، بہت کم ایسے موقع ہمارے پاس رہتے ہیں جب ہم خود سید الشہداء کے مصائب کا تذکرہ کریں. آپ اور میں بس یہاں پہنچ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ میدان کربلا میں سید الشہداء تنہے تنہا کھڑے ہیں اور حل من ناصر ینصرنا کی ندا دے رہے ہیں. معمولاً اس سے آگے بڑھنا ہمارے تصورات میں اور ہمارے احترام میں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس سے آگے بڑھیں. لیکن کیا کوئی وقت نہیں ہونا چاہیے کہ جب سید الشہداء کے مصائب بھی بیان ہوں؟ آیا سال میں کوئی موقع نہیں ہونا چاہیے ایک شام غریباں کے علاوہ بھی جب سید الشہداء کی مصیبت بھی بیان ہو سکے؟ کیا کربلا کی ساری مصیبتیں اٹھائے ہوئے اس دل کے اندر موجود جذبات کو نہیں سمجھنے چاہیے جو ابھی علی اصغر کو دفنا کر آئے، جو اکبر اور قاسم کے لاشیں اٹھا چکے؟ نہیں معلوم وہ مرحلہ کیسا مرحلہ رہا ہوگا جب زلجناح سے کہہ رہے تھے کہ بس آخری سواری لے جا، اور سکینہ زلجناح سے کہہ رہی تھی کہ مت لے کے جا میرے بابا. نہیں معلوم میرے مولا نے کیسے صبر کی. پھر وہ وقت آیا کربلا کے مواقع میں سید الشہداء کے جملات عجیب ہیں. ایک موقع آیا جب آخری مارکے کے لیے تشریف فرما ہوئے اصحاب کی طرف نظر دوڑائی اور کہا اے اصحاب با وفا، کل تک میں تمہیں اشارے کرتا تھا تم آ جایا کرتے تھے. روایات کے مطابق لاشوں میں کوہرام بپا ہوا، اے مولا وصیت الہی سے ایک زندگی اور دلوائیں. سید الشہداء کا جہاد ہے، سید الشہداء نے دونوں شمشیریں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں. یہ عجیب وقت ہے، کوئی شاید سید الشہداء کی فضیلتوں کو بیان کرتے وقت کہتا ہے وہ تھا جس نے تنہائی میں دو شمشیروں سے جہاد کیا ہے، اور ایک عجیب جملہ ہے جو سید الشہداء دوہرا رہے ہیں. روایات کے مطابق اپنی شمشیر سے دشمن سے لڑتے تھے اور بار بار کہتے تھے تم وہ جس نے میرے اکبر کو مارا ہے. تم وہ ہو جس نے میرے قاسم کو پامال کیا ہے. مخدرات خیمے کے اندر تھی. سید الشہداء بار بار توجہ دیتے تھے, عورتوں کے دل مضبوط رہے, دشمنوں پہ حملہ کرتے تھے, ایک دور لگا کر خیمے کے سامنے واپس آتے تھے, بلند آواز میں کہتے تھے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, تاکہ عورتوں کے دل مضبوط ہو جائیں. ابھی حسین زندہ ہے. ایک موقع آیا, دشمنوں کی صفوں میں کوہرام بپا کیا, اپنی جگہ پہ آ کے کھڑے ہوئے, ایک نظر نہر القمہ پہ دوڑائی اور کہا بھیا عباس تم نے ہماری جنگ دے گی. گویا یہ مظلوم ابھی بھی اپنے بھائی سے توقع کر رہا ہے. عجیب مراحل تھے. واقعی کربلا اپنے اختتام پر ہے. سید الشہداء کی جنگ جاری تھی. ایک موقع پر جسم پر ہر طرف سے زخم بننا شروع ہو گئے. کہیں تیروں کے زخم ہیں, کہیں نیزوں کے زخم ہیں. ان لائنوں نے دیکھا فرزند علی کا مقابلہ شمشیر سے ممکن نہیں ہے. پتھروں کی بارش ہو گئی. سید الشہداء لہو لہان ہو گئے. ایک تیر ستم سینے اقدس میں لگا, پشت قبر سے تیر نکالا. زلجنہ پر سوار پورے جسم میں تیر پہ بستے ہیں. ایک موقع آیا, ایک تیر ایک سخت شقی نے ایک پتھر سید الشہداء کی پیشانی پہ مارا. سید الشہداء زلجنہ سے نیچے آئے. اب کوئی جملہ بہتر نہیں ہے کہ نہ زلجنہ پر ہے نہ خاک کے کربلا پر ہے. نزول جرا پر ہے نہ کھا کے کربلا پر ہے. فرزند زہرا وہ اللہ کے نہیں معلوم ہمارے اندر ہمت ہے. بی بی زینب کے تلے زینبیا سے اس منظر کے دیکھنے کو سوچ بھی سکے. کوئی بہن جو زینب جیسی ہو اور کوئی بھائی جو حسین جیسا ہو, کوئی غریب الوطن زینب جیسی ہو اور کوئی مظلوم حسین جیسا, اور یہ مظلوم خاک کربلا پر ہو, شمر لعین اس کے سینے پر سوار, پشت گردن سے ذبح کرنے کی کوشش کرے اور وہ بہن دیکھ رہی ہے. ایک موقع پر بلند آواز میں پکارا, ارے لائنو کیا زہرا کے بیٹے کو ذبح کرو گے.
سلام 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 Y'all.